کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارهتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اور یاد کرو جب تم ایک جان کو قتل کر بیٹھے اور پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام دھرنے لگے, اور اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو. سو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس گائے کا بعض حصہ مقتول کی لاش پر مارو. یوں ہی اللہ تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا اور وہ تمہیں اپنی آیتیں دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. ناظرین کرام, یہ آیہ کریمہ پچھلے رکوع میں جو مضامین بیان ہوئے تھے ان کا تتمہ ہے, اور ان کے اندر بنی اسرائیل کے تاکی تاریخ کا ایک باب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. وہ اس طرح کہ اس معاشرے میں کچھ لوگوں نے دنیا کی لالچ میں یا کسی اور بنا پر ایک شخص کو قتل کر دیا, اور اس کا مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا. ظاہر ہے قاتل کی تلاش شروع ہوئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی رہنمائی کے ساتھ اس مقدمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک گائے لائی جائے اور اسے ذبح کیا جائے, اور اس کے گوشت میں سے بعض کو لاش پر مارا جائے یا لاش کو چھوا جائے. قاتل معلوم کرنے کا یہ ایک عجیب تر طریقہ تھا. قرآن حکیم فرقان مجید جن مقاصد کو لے کر آگے بڑھتا ہے, اگر ان مقاصد کو پیش نظر رکھا جائے تو اس واقعہ کے بہت سے مخفی پہلو قابل فہم ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پر ان آیات کا عمود تفسیری یہ ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی توحید کے نشانات کو واضح دیکھیں اور اس کی شان ربوبیت کو تسلیم کر لیں اور اس کی بندگی کے دائرے میں آئیں, اور اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو انبیاء علیہ السلام بھیجتا رہا, لوگ ان کی امامت سے اور قیادت سے استفادہ کریں اور ان کی اتباع کو اپنے لیے نشان منزل قرار دیں. ان آیات میں دراصل انبیاء سے پیوستگی کا لازوال درس دیا جا رہا ہے, اور یہ بھی ممکن ہے جیسے بعض اہل تاویل نے کہا کہ اس وقت کے لوگوں نے ایک شخص کو قتل ہی اس لیے کیا تھا تاکہ وہ مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں تو وہ کسی قاتل کو معین کریں گے تو اس سے اس قبیلے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نفرت پیدا ہوگی اور اگر وہ نہیں بتا سکیں گے تو وہ ہنگامہ اٹھائیں گے کہ جو شخص نبوت کا دعوے دار ہے اسے علم ہی نہیں کہ مقتول کا قاتل کون ہے، گویا وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی اور قاتل معلوم کرنے کا ایک عجیب طریقہ کتاب نے بیان کیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں. گائے ذبح کرنے میں دراصل ان کے جھوٹے مذہبی اعتقاد پر ایک چوٹ بھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو چھوڑ کر وہ گائے کے پرستار بنے تھے، اور ظاہر ہے جس کو انہوں نے خدا قرار دیا تھا جب کسی گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تو ان کے جھوٹے اعتقاد پر چوٹ پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اعلان ان کے دل میں پیدا ہوگا. اور دوسرا اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے مقتول کو زندہ کرنے کے لیے اپنا معجزے والا ہاتھ اس کے ساتھ نہ لگایا، بلکہ گائے کا گوشت کہا کہ اس سے چھوو اس لاش کو. اس کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت مقتول خود اٹھ کر بیان کرے گا کہ میرا قاتل فلاں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نفرت کا سوچنا بالکل محال ہو جائے گا. یہ وہ پوشیدہ حکمتیں تھیں جو اس آیہ کریمہ میں رب العالمین نے بیان فرمائی. اور یہ بھی بعض اہل تاویل نے لکھا ہے کہ قاتل معلوم کرنے کا جو قسامہ کا طریقہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو وہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ 50 آدمی اکٹھے کیے جائیں اور گائے ذبح کی جائے اور اس کا خون جو ہے وہ مقتول کی یادیں دلاتے ہوئے ان پر چھڑکا جائے اور پھر گائے کی قسم دی جائے. یہ اتنی ناقابل تسلیم بات اس لیے بھی نہیں کہ جو جس مذہب کا ہو قتل وغیرہ دریافت کرنے کے لیے اس کو اس کے مقدس عقیدے کی قسم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر قسامہ کا طریقہ یہ نہ بھی ہو تو جن خیالات کا پہلے اظہار کیا گیا زیادہ تر آئمہ تفسیر نے انہی کو اختیار کیا اور بلا شبہ اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں. اب گائے ذبح کی گئی اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش کے ساتھ رکھا گیا، چھوا گیا اس کو، تو مقتول اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے. رب کریم نے اس آیہ کریمہ میں اس واقعہ کو بیان کرنے میں دو چیزوں پر بڑا زور دیا. ایک ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو. قاری قرآن کو درس یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اس بات پر اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر مخفی امر سے آگاہ ہے. اگر یہ عقیدہ ایمان کا حصہ بن جائے تو پھر انسان بہت سارے کبھی اعمال سے بچ سکتا ہے. قرآن حکیم نے دوسری جس چیز پر بہت زور دیا وہ ہے کذالک یحیی اللہ الموتا، یوں ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا. یہ معاد کا عقیدہ یعنی وقوع قیامت کا عقیدہ سکھایا جا رہا ہے. تجربہ گاہ کے اندر جس وقت ان لوگوں نے دیکھ لیا کذالک یحیی، نبی اور رسول کی توجہ سے ایک مردہ ایک مقتول اٹھ کھڑا ہوا. اور اس نے کہا کہ میرا قاتل فلاں ہے، تو ان لوگوں کے لیے آسان ہو گیا کہ جو ذات ایک کو زندہ کر سکتی ہے وہ اپنی تمام مخلوق کو زندہ کرنے پر قادر ہے. امود تفسیری بھی یہ ہے کہ بعد اور آخرت پر عقیدہ مضبوط کیا جائے. مقاصد قرآن ان آیات میں روشن ہو کر سامنے آئے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان اور نبوت کی رہنمائی میں آنا، خصوصاً بنی اسرائیل کی تاریخ کو یاد کرا کر کے دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی دعوت قرآن حکیم نے دی. اس کے بعد قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ دیکھلاتا ہے تم کو اپنی آیات تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو. ناظرین، کتاب رحمت قرآن حکیم اپنی بہت ساری آیات کے اندر عقل کے استعمال کی دعوت دیتی ہے، اور سوچ اور سمجھ کہ جو دواہی اللہ رب العالمین نے انسانی بدن میں رکھے انہیں کام میں لانے کا حکم دیتی ہے. بلا شبہ یہ بنیادی وسیلہ ہے. احساس زندہ ہو تو انسان بہت کچھ تسلیم کر لیتا ہے، احساس مردہ ہو تو انسان حقائق کی دولت اور سرمائے سے محروم ہو جاتا ہے. کتاب رحمت انسان کے اندر خارجی اور داخلی ہر دو اعتبار سے روشنیاں اور اجالے پیدا کرتا ہے. داخل میں ایمان اور عقیدہ، اور خارج میں نبوت، رسالت، کتاب، قرآن اور اللہ تعالیٰ کی حیات کے جلوے. ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان راہ ہدایت اختیار کرے اور وہ ان نشانات ہدایت سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے جو انسان کو اس کی روحانی منزل تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں. ان بنیادی مفاہیم کے بعد قرآن حکیم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کل حجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد سو وہ ایسے جیسے پتھر ہوتے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت. وَإِن لَّمِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھوٹ پڑھیں تو ان سے نہریں رواں دواں ہوں. وَإِن لَّمِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک بعض ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگ جاتے ہیں. وَإِن لَّمِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف اور خشیت سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ کے تم کرتے ہو. ناظرین کرام، وہ لوگ جو معاشرہ کی زندگی کے لیے سوچتے رہتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقدس مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانی افکار کو زندگی بخشیں، اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ڈھیٹائی اختیار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، بارگاہ نبوت میں حاضری کسر شان تصور کرتے ہیں اور ان کا وتیرہ ہو گیا ہے کہ وہ رسالت کی دعوات اور رسالت کے پیغامات کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن حکیم نے کہا کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. خساوہ دل کی وہ حالت جس میں وہ حق کو قبول کرنے کے قابل نہ رہے. قساوت قلبی ایک عیب ہے جسے قرآن حکیم نے بیان کیا، یعنی دل کا سخت ہو جانا. اور دل کے سخت ہونے کے لیے قرآن حکیم نے پتھروں کی مثال دی کہ دیکھیے کہ بعض پتھر بھی اتنے نرم کہ ان سے نہریں رواں دواں ہوں. ناظرین، ہمارے آئمہ تفسیر نے لکھا کہ تین چیزیں انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں، ایک عیش کوشی کہ انسان جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس سے بہت آگے بڑھ کر عیاشی کی زندگی اختیار کرے، لامحالہ دنیا پرستی اور مادہ پرستی اس کے دل میں قساوت پیدا کرے گی، دل سخت ہوگا اور وہ قبول حق نہیں کر سکے گا. اور دوسرا کہا کہ غفلت اور انحراف. جس وقت آپ کے سامنے سیدھے راستے کا تصور روشن ہو گیا اور آپ اس سیدھے راستے پر نہ چلے جسارت کے ساتھ یا بہٹائی کے ساتھ یا کٹ ہجتی کرتے ہوئے، تو لا محالہ اس کا اثر دل پر یہ پڑے گا کہ دل سخت ہو جائے گا اور دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اعجاز رکھا ہے کہ وہ انسان پر پوری کائنات کی کشود کرتا ہے اور انسان فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز کو بے نقاب دیکھ سکتا ہے، دل کے اس اعجاز سے محروم وہ لوگ رہتے ہیں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہ انحرافی راستوں پر چلتے ہیں، یعنی ٹیڑھے راستوں پر چلتے ہیں اور صراط مستقیم کو اختیار نہیں کرتے. آئمہ تفسیر نے لکھا کہ تیسرے وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، بندگان خدا کے ساتھ حسد کرتے ہیں اور ان کے اوصاف و کمالات کو نہ تو قبول کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. اس کا اثر ان کی زندگی میں یہ پڑتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. یہاں بھی دراصل رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب کروایا گیا ان کے دور کے یہودیوں کو اور کہا گیا کہ دیکھو تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، جس وقت انہوں نے حریم نبوت میں بے ادبی کی اور نامناسب سوالات کیے اور ہر تعلیم کا مذاق اڑایا اور پیغمبر نے درد مندی کے ساتھ ان کو اللہ سے قریب کرنا چاہا، لیکن وہ لوگ تھے کہ وہ پیغمبر کو بھی کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. قرآن حکیم نے ان لوگوں کو بارگاہ نبوت کا ادب بھی سکھایا اور امامت نبوت سے استفادہ کرنے کا درس بھی دیا اور اللہ کی آیات کو بے نقاب دیکھنے کی طلب بھی ان کے سینوں میں پیدا کی. یہاں ان آیات میں پتھروں کی مثال دینا ایک خاص مفہوم رکھتا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے تھے کہ تی کے ریگستان میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور آپ کی ضرب عصا سے پتھروں سے 12 چشمے جاری ہوئے. وہ قوم جس نے پتھروں کو خود پھٹتے دیکھا اور انہیں نہریں رواں دواں ہوتے دیکھیں، پھر انہوں نے طور کا نقشہ اور جلوہ بھی دیکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے جس وقت اپنے انوار کا جلوہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے انہیں بتایا تو کس طرح وہ بے ہوش ہوئے اور طور پہاڑ کے پتھر کس طرح لرزے گرے، یہ سب کچھ وہ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے تھے. یوں بھی ریگستانوں کے اندر یا جنگلوں کے اندر جس طرح پتھروں میں شگاف پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی جاری ساری ہوتا ہے، یہ عام مشاہدے کی بات بھی ہے. قرآن مجید نے مخاطب کر کے کہا کہ کیا تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ پتھروں سے تو پانی جاری ہو لیکن تم حقیقت کا اعتراف نہ کر سکو، تم سچائی کو تسلیم نہ کر سکو، تم نبوت کی قدر نہ کر سکو، تم ان کے اوصاف و کمالات جو ہیں ان کو مان نہ سکو، تم اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو تسلیم نہ کر سکو. آئمہ تفسیر نے یہ بھی کہا ہے کہ سیکھنے کے لیے صبر درکار ہوتا ہے، سیکھنے کے لیے ادب درکار ہوتا ہے. وہ لوگ جو صبر اور ادب کے ساتھ عالی لوگوں کی صحبت میں آتے ہیں وہ لوگ کبھی محروم نہیں ہوتے. بنی اسرائیل کی تاریخ کے یہ واقعات دراصل قاری قرآن کے سامنے رکھ کر انہیں جو بات سکھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ مخلصانہ جذبوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز نور پر آئیں اور صبر کے ساتھ اور ادب کے ساتھ وہ سیکھیں جو کچھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سکھاتے ہیں. یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں خوبصورت مثال ہیں. آپ ایک طرف دیکھیے کہ ایک پیغمبر اپنی قوم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو, اور ان کی قوم یہ کہتی ہے اس کا رنگ کیسا ہو, وہ کیسی ہو, وہ بوڑھی ہو یا وہ جوان ہو, اس نے کام کیا ہو یا کام نہ کیا ہو. آپ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں آئیں گے تو آپ کے صحابہ نے جو اتباع اور اطاعت کے نقوش قائم کیے وہ لازوال آپ کو نظر آئیں گے کہ پوری زندگیوں کے اندر دو سوال بھی رسول اللہ علیہ السلام سے نہ پوچھے. ہر بات پر اللہ و رسولہ عالم, اللہ و رسولہ عالم کی عادت اپنائی, اور یہاں تک کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قبلہ بھی بدل دیا تو سوال کرنے کی نوبت نہ آئی, وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ڈوب کر وہی کچھ کرتے گئے جس کا تقاضا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. ناظرین, یہ آیات انسانوں کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کرتی ہیں کہ حق شناسی اور حقیقت آگاہی یہ دو دولتیں ہیں. کسی بھی انسان کو ان دو دولتوں سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے. یہ سچائی اور یہ حقیقت کا نور کہاں مل سکتا ہے؟ قرآن مجید نے ان سرچشموں کی بھی نشان دہی کر دی. وہ سرچشمے نبوت ہے, وہ سرچشمے قرآن ہے, اور قرآن کی تعلیمات ہیں اور قرآن مجید کی آیات ہیں. ان سے پیوستگی ہی دراصل خدا کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دل کی دو کیفیات ہیں. ایک کیفیت یہ ہے کہ دل دھڑکتا ہے, اور دل کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ دل میں عواطف ہوتے ہیں, میلانات ہوتے ہیں. وہ چاہتا ہے کسی کو, وہ کسی سے پیار کرتا ہے, وہ کسی سے محبت کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اچھے دلوں کے برعکس وہ دل جو اپنی حقیقت سے محروم ہو جائیں ان کی مثال پتھر سے دی, اور پتھر سے دے کر کے مقصود یہ ٹھہرایا کہ پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہوتے ہیں اور دلوں کے اندر بھی عواطف اور میلانات کے چشمے جاری ہونے چاہیے. وہ دل جس میں چاہت نہیں ہے وہ دل دل نہیں ہے, اور جس وقت چاہت کو مہمیز لگائی تو قرآن نے ساتھ ہی بارگاہ حسن بھی معین کر دی کہ اگر دل کوئی محبت میں بیتاب ہو تو اس کے لیے اللہ تعالی نے حسن عدل کی قندیل روشن کی ہے, اور یا پھر جمال رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے نقاب کر دیا ہے, اور یا پھر دل دھڑکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پتھر خوف سے گرتے ہیں, دلوں کو ان پتھروں سے تو سخت نہیں ہو جانا چاہیے. یعنی اللہ تعالی کی خشیت, اللہ تعالی کا خوف اور اللہ تعالی کا ڈر دلوں کے اندر موجود رہنا چاہیے. یہ تھے وہ افکار جن کا سرسری سا جائزہ ہم نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں لیا. میں چاہوں گا کہ اگر ان آیات سے متعلق کوئی سوال ہو تو میرے ساتھ جو شرکائے درس ہیں وہ میری توجہ مبذول کرا سکتے ہیں.
شاہ صاحب, میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اچھے دل کی کیا پہچان ہو سکتی ہے, اور اس بارے میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟
قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر صفات دل کے حوالے سے عنوان بڑا میٹھا محسوس ہوتا ہے. صاف طور پر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ قیامت کا دن جس دن بیٹے مال کام نہ آئے گا, ہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قلب سلیم ہے, یعنی سلیم دل. قلب سلیم کا معنی بزرگوں نے ایک یہ کیا کہ وہ عیبوں سے محفوظ ہو، اس کے اندر فسق و فجور کا جذبہ نہ ہو، اور ایمان سے وہ معمور ہو. اور یہ بھی معنی کیا گیا کہ اگر سانپ کسی کو کاٹ دے تو سانپ کے کٹے ہوئے شخص کو سلیم کہا جاتا ہے. تو معنی یہ کہ جس طرح سانپ کاٹے تو بندہ تڑپتا ہے، اسی طرح قلب سلیم وہ ہوگا کہ اپنے محبوب کے لیے جو تڑپے گا اس کو قلب سلیم رکھنے والا شخص کہا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول کریم علیہ السلام کی محبت، دین کی محبت دل کے اندر اتنی فراواں ہونی چاہیے کہ بندہ تڑپتا رہے اور پھر اس کی روحانیت محسوس کرتا رہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا علی بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے. اچھا دل وہی ہے جس میں اللہ کی یاد ہے، اچھا دل وہی ہے جس میں ایمان کا نور ہے، اچھا دل وہی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور وہ شخص اچھے دل رکھنے کے نتیجے میں نام محبوب کی مالا چھپتا رہتا ہے. اچھا دل وہی ہے جس میں قرآنی افکار کا نور برستا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک اچھے دل کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے.
قبلہ شاہ صاحب، قرآن حکیم نے کیا صرف پتھر کی مثال دی ہے یا پتھروں میں واقعتاً زندگی کا تصور موجود ہے؟
قرآن حکیم فرقان مجید نے جو مثال دی ہے وہ صرف مثال نہیں، قرآن کی ساری مثالیں سچی ہیں اور صدق رکھتی ہیں. یقیناً اگر آپ پتھروں کی تاریخ ہی پڑھنے لگ جائیں تو ان کے اندر حسن کے نمونے، ان کے اندر جمال کے نقوش، ان کے اندر سے وہ پھٹیں تو گھاسوں کا اگنا، اور وہ پھٹیں تو ان سے پانی کا جاری ہونا، یہ ان کی زندگی کی دلیل ہے. ویسے بھی کارگاہ حیات میں ہر چیز کی زندگی کی وضع اپنی ہے، انسانوں کی زندگی کی وضع اپنی ہے، جانوروں کی زندگی کی وضع اپنی ہے، یوں ہی پتھروں کی زندگی کے محسوسات بھی اپنے ہیں. قرآن مجید نے جو کچھ اس مثال میں کہا ہے وہ سچ کہا ہے. اور یہ آیہ کریمہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. ظاہر ہے یہ پتھر بھی چیز ہے، جب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو ان کی اپنی کسی زندگی ہے، جس کا ایک مظہر قرآن حکیم نے ان آیات میں بیان کیا.
شاہ صاحب، آپ نے دوران گفتگو امامت نبوت کا ذکر فرمایا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دور میں امامت نبوت میں آنے کا سبق ان آیات سے سیکھ سکتے ہیں، یا آیت میں کوئی اور ایسا پہلو بیان فرما دیں جو ہماری شخصیت میں انقلاب کا موجب بن سکتا ہو؟
دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اٹل ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے، اور آپ نے خود اعلان فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. امامت نبوت کا صاف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور ان کی نبوت کے پیغامات سے اور ان کی رسالت کی رہنمائی سے استفادہ کرنا، اور ان کی اطاعت کا قلادہ گلے میں ڈالنا. اس وقت کوئی بھی قوم ہو، اس کے لیے صداقت کا راستہ صرف واحد ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت تسلیم کرے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوات اور ان کی رہنمائی کو قبول کرے. عصر حاضر کا مردہ انسان رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کے نور سے زندہ ہو سکتا ہے کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یا جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ رب ہے بخش دینا بندے کو کام